ناظرین کرام، السلام علیکم. ناظرین کرام، آپ نے ہماری گفتگو سماعت فرمائی تھی پچھلے پروگرام میں. ہم ولایت اور ولایت فقہ کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے اور یقیناً بہت سارے سوالات اور شبہات اور شکوک موجود تھے. ان سب کو جواب کو جاری رکھنے کے لیے، آپ کے بھی جوابات اور مجھے بھی کچھ سوالات تھے، ان سب کو جاری رکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ولایت فقہ میں پی ایچ ڈی کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی کو. آپ شعبہ علوم اسلامی جامعہ کراچی کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں اور آج کل استاد کی حیثیت سے وہاں فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ایک ولایت فقہ کے حوالے سے ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں آغا صاحب کے تشریف لائے، اور آغا صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر زحمت فرمائی. ڈاکٹر صاحب، ہم نے پچھلی گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا کہ عوام کو چاہیے، کیونکہ یہ جو آپ نے امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ جو کیا کہتے ہیں وہاں پر لوگ ان سے رجوع کرو اور ان کی طرف جاؤ، تو یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا ہوا ہے یا یہ سلسلہ امام زمانہ کی غیبت میں شروع ہوا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مراجع کی طرف تقلید کرنے کا اور ان کی طرف رجوع کرنے کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، پچھلے پروگرام میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک حدیث ہے، وہ اما من کان من الفقہا سان لنفس حافظا لدین مخالفا علی ہوا مدیعا لامر المولا فللعوام ان یقلدوا.
صحیح،
ٹھیک ہے کہ فقہا میں سے وہ لوگ جو ان صفات کے حامل ہوں. چار صفات بیان کی گئی ہے کہ سان لنفس، نفس کو بچانے والا، حرام سے، گناہوں سے، اور دین کی حفاظت کرنے والا، خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا، اور اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں، ایسے فقیہ کی تقلید کریں. اچھا، یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ شاید یہ حدیث جو ہے وہ گیارہویں امام کی ہے. چونکہ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے اندر یہ حدیث آئی ہے.
صحیح صحیح.
اور اس کے علاوہ اور دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، احتجاج تبرسی کے اندر بھی یہ حدیث ہے. تو یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے.
صحیح صحیح صحیح،
ٹھیک ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ
مطلب تقلید اس وقت سے شروع، امام صادق علیہ السلام اس وقت کہہ رہے ہیں.
یہ ایک پورا واقعہ ہے اصل میں، جو آپ دیکھیں گے کتابوں میں، چونکہ ایک جملے ہی لوگ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ایک ہی جملہ مشہور ہو جاتا ہے. یہ پوری ایک عبارت ہے، پورے ایک پیج کی حدیث ہے. اس میں ایک شخص نے امام سے یہ سوال کیا، امام صادق علیہ السلام سے، چھٹے امام سے، کہ فرزند رسول، جو مسلمان ہیں وہ اپنے علماء سے رجوع کرتے ہیں.
صحیح،
دین کے معاملے میں نا، دین علماء سے لیتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ بھی دین اپنے علماء سے لیتے ہیں. تو ہر مذہب کے لوگ اپنے علماء سے دین لیتے ہیں نا، ہندو والے اپنے مذہب کے علماء سے لیتے ہیں، عیسائی بھی اپنے مذہب کے علماء سے لیتے ہیں. تو یہودیوں کے علماء سے جو وہ دین لیتے ہیں، تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے اگر وہ اس کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں؟ تو اس میں یہودیوں کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟
صحیح،
ٹھیک ہے. مسلمان بھی تو یہی کام کرتے ہیں، مسلمان بھی تو علماء ہی سے دین لے رہے ہیں.
بہت خوب.
اصل میں یہ سوال ہے بنیادی، جو پورا پیراگراف ہے حدیث کا اس میں یہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ دیکھیں، اس کے اندر دو صورتیں ہیں اصل میں. ایک شکل تو ان کی اور مسلمانوں کی ملتی جلتی ہے، ایک ذرا ڈفرینٹ ہے.
صحیح.
جو ملتی جلتی بات وہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے علماء سے لے رہے ہیں، یہ بھی اپنے علماء سے لے رہے ہیں.
صحیح.
جو علماء نے سمجھا دیا اس پہ عمل کر لیا، جو نئے علماء نے سمجھا دیا اس پہ عمل کر لیا. لیکن جو بات جو ڈفرینٹ ہے وہ یہ کہ یہودی یہ جانتے ہوئے کہ ان کے علماء کرپٹ ہیں پھر بھی ان سے دین لے رہے ہیں.
جانتے ہیں، خود یہودی جانتے ہیں،
یہودی جانتے ہیں کہ ان کے علماء کرپٹ ہیں،
صحیح دین نہیں پہنچا رہے.
دین تو صحیح پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا رہے وہ تو نہیں پتا بیچارے کو، لیکن یہ پتا ہے کہ ویسے اپنے جو ڈیلی لائف ہے اس کے اندر کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے، جس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا، حرام کھاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اور دین کے راستے سے روکتے ہیں اور صحیح بات نہیں بتاتے اور کتمان حق کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن کریم کی مختلف آیتوں کے اندر آ چکی ہے یہودی علماء کے بارے میں. تو یہودی یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے علماء کرپٹ ہیں پھر بھی ان سے دین لے رہے ہیں. اگر مسلمان بھی یہ جانتے ہوئے کہ ان کے علماء کرپٹ ہیں، کرپٹ عالم دین سے اگر وہ دین لیں گے تو وہ بھی یہودیوں کی طرح ہوں گے، قابل مذمت.
اچھا،
لیکن
کیا
یہ کہا گیا ہے؟ اب یہاں پر امام نے فرمایا کہ وہ اما من کان من الفقہا، دیکھو فقہا جو ہیں لیکن فقہ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا نا, فقہ فقیہ کی جمع ہے,
صحیح,
ٹھیک ہے, فقیہ فقیہ جو ہے وہ اصل میں ایک شخص کا ایک علمی مقام ہے, ایک لیول ہے علم کا نا,
ٹھیک.
اچھا اس لیول پہ کوئی بھی پہنچ سکتا ہے,
صحیح.
جیسے مثلا ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر پہنچ سکتا ہے پڑھتے 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 وہ ڈاکٹر بن گیا, وہ سرجن بن گیا, وہ فزیشین بن گیا, ٹھیک ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ سرجن بن گیا, اب آپ اپنے جسم اس کے حوالے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو سرجن ہے, ہے تو سرجن نو ڈاؤٹ, لیکن وہ کرپٹ نہ ہو.
صحیح,
اگر کرپٹ نہیں ہوگا تو آپ اپینڈیسائٹس کا آپریشن کروانے کے لیے جائیں گے اور گردہ نکال کے بھیج دے گا. دیکھیں یہ کیس ہوا ہے نا ہمارے یہاں بھی, تو وہ ڈاکٹر جو انسانی گردہ نکال کے بیچ رہا ہے وہ ڈاکٹر تو ہے نا,
صحیح, بالکل.
دیکھیں کوئی موچی تو نہیں نکال سکتا نا, کوئی قصائی تو نہیں نکال سکتا, کوئی درزی تو نہیں نکال سکتا. انسان کا گردہ نکال کے دوسرے انسان کو لگانا, یہ کوئی موچی ہے کہ وہ قصائی تو نہیں کر سکتا, یہ تو کوئی نیفرولوجسٹ جو ہوتے ہیں سرجن, انہیں کا کام ہے. تو ایک علم کا لیول تو ان کے پاس ہے نا, اسی طرح دین کا علم ہے, کہ دین کے علم کا ایک لیول حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں فقیہ, عالم, مجتہد, ٹھیک. اب امام کیا فرما رہے ہیں, امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو عالم ہو سکتا ہے, وہ مجتہد ہو سکتا ہے, فقیہ ہو سکتا ہے, امامہ اس کے سر پہ ہو سکتا ہے, دستار ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ چار اور کوالٹیز دیکھو, یہ چار کوالٹیز جو ہیں ان کا تعلق علم سے نہیں ہے,
صحیح صحیح,
ان کا تعلق عمل سے ہے, ان کا تعلق تقویٰ سے ہے, سائدنا لنفس حافظا لدین مخالفا علاوہ متیع امر المولا. یہ چار ایڈیشنل کوالٹیز جس کے اندر ہو, فل العوام ایقلدو, عوام کو چاہیے اس کو فالو کریں,
اس کی تقلید کریں.
اور آگے ایک اور جملہ بھی امام نے فرمایا کہ یہ ہر فقیہ کے اندر نہیں ہوتا, بعض فقہاء شیعہ کے اندر ہے. شیعہ امام نے لفظ استعمال کیا, بعض فقہاء شیعہ اس کوالٹی کے حامل ہیں, سب نہیں.
یعنی بعض فقہاء شیعہ, یہ امام کی حدیث کا حصہ ہے.
جی امام کی حدیث کا حصہ ہے, اس کے آگے والا ٹکڑا یہی ہے کہ لا کلہم, سب نہیں, بلکہ بعض فقہاء شیعہ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے, سب نہیں آئیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بڑے بڑے امامہ والے کیسے کیسے چیزیں فساد کرنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ بھی تو امامے والے ہیں نا, وہ بھی حوضے والے ہیں, وہ بھی ٹی وی کے چینل چلا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں تو چلو ہم کہتے ہیں فلاں ذاکر ہیں, یہ ہے جاہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, کہیں سے پڑھا ہی نہیں انہوں نے, ایسی علامہ بن گئے. عرب کنٹریز میں ایسا نہیں ہے, بہت پڑھے لکھے ہیں, وہ بہت قابل ہیں, وہ کتابیں ہیں, ایک ایک شخص کی 10-10 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, لیکن وہ کسی اور ایجنڈے پہ چل رہے ہیں.
ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کسی کے, مطلب اس ایجنڈے کے تحت وہ جو کچھ وہ اپنا علم میں استعمال کرتے ہیں.
تو یہ دیکھو کہ یہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے یا دین کے نام پہ تجارت کرنے والا ہے.
تقلید کیا ہے,
اس کی تقلید ہوگی نا.
تقلید ہے کیا,
تقلید کا مطلب کسی کی بات کو مان لینا بغیر دلیل کے.
اچھا, بغیر اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, تقلید کی
اگر دلیل کے ساتھ آپ مانیں گے تو تحقیق ہو گئی. پھر تو آپ دلیل کے بغیر مانتے ہیں نا, آپ ایک ڈاکٹر کی بات بغیر دلیل کے مانتے ہیں. ڈاکٹر سے دلیل مانگتے ہیں آپ کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دوائی لکھی ہے, یہ انجیکشن لکھا ہے, یہ ٹیبلٹ لکھا ہے, یہ کیپسول لکھا, وائے, یہ تو آپ نہیں مانگتے نا, دلیل
کھا لیتے
اعتبار کرتے ہیں نا. اعتبار کرنے کے لیے وہ شخص قابل اعتبار ہونا چاہیے, نہ صرف علمی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے بھی. تو یہی فرق. اور یہ کام ائمہ طاہرین کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا, یہ زمانے غیبت میں نہیں ہوا ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو, کیونکہ ائمہ طاہرین کے زمانے میں آپ دیکھیں نا, ویسے تو میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کے دور سے شروع ہو گیا. پیغمبر اکرم مکے میں تھے اور مدینہ سے کچھ لوگ آ کے مسلمان ہو گئے, بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے مدینہ کے لوگ, ٹھیک ہے. پیغمبر اکرم مکے میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو, یا تو آپ خود تشریف لے آئے مدینہ میں, یا کسی اور کو بھیجیں تبلیغ کے لیے اور تربیت کے لیے. تو پیغمبر اکرم نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا مدینہ. مصعب ابن عمیر ایک 19 سال کے یا 21 سال کے جوان تھے, وہ گئے مدینہ میں, جا کے انہوں نے تبلیغ بھی کی اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی تربیت بھی کی. پیغمبر نے منتخب کیا ایک جوان نوجوان کو,
19 سال کے جوان کو.
تو وہ انہوں نے جا کے یہ سارا کام کیا. اب وہ کہتے, مدینہ کے لوگ کہتے کہ بھائی ہم تو آپ کو نہیں مانیں گے, ہم تو اللہ کے رسول کو مانیں گے, ہم تو آپ کیا ہیں, آپ نبی ہیں, آپ معصوم ہیں, کیا ہیں آپ.
یعنی یہ کام رسول اللہ کے دور سے چل رہا ہے.
ٹھہرے, ہر جگہ رسول اللہ تو نہیں گئے نا تبلیغ کے لیے. یمن میں آپ نے حضرت علی کو بھیجا, سنی روایتوں میں ہے کہ معاذ ابن جبل کو بھیجا. امیر المومنین کی حکومت کتنی بڑی تھی, تین دروازے اموں پر پھیلی ہوئی تھی, تو ہر جگہ مولا علی خود جاتے تھے تبلیغ کے لیے, نہیں جاتے تھے نا, لوگوں کو آتھرائز کیا ہوا تھا کہ آپ تبلیغ کریں گے. آپ تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ امیر المومنین, کسی کو اگر فرض کرے کسی علاقے کا امیر بنا لیا, گورنر بنا لیا, تو وہ آتھرائز ہے نا امیر المومنین کی طرف سے. اور چھٹے امام کی بات تھی اگر آپ دیکھیں تو ہر امام جو ہیں وہ عتاب کا شکار رہے. چھٹے امام کو شہید کر دیا گیا مدینے میں, ساتویں امام کو قید کر دیا گیا بغداد میں, 15 سال امام قید میں رہے, تمام کا رابطہ منقطع ہو گیا نا. تو کیسے رابطہ رہا؟ انہیں نائبین کے ذریعے رابطہ رہا. ٹھیک ہے, امام رضا علیہ السلام ایران آ گئے مرو, وہیں ان کی شہادت ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد امام جواد علیہ السلام بھی بغداد میں رہے, زیادہ تر سے تھوڑی دیر مدینہ میں بھی رہے. اس کے بعد ان کے جو فرزند ہے وہ سب سامرہ میں رہے.
صحیح,
امام حسن عسکری علیہ السلام بھی سامرہ میں رہے.
تو
مدینہ میں تو رہے نہیں ہے, اور زیادہ تر نگرانی میں رہے. جبکہ شیعہ جو ہیں بصرہ میں بھی ہیں, شیعہ کوفے میں بھی ہیں, شیعہ خراسان میں بھی ہیں, شیعہ قم میں بھی ہیں, شیعہ یمن میں بھی ہیں, شیعہ مصر میں بھی ہیں, مکہ اور مدینہ میں بھی ہیں,
ہر جگہ پھیلے
ہیں. ہر جگہ کون کون ان سے رابطے میں ہیں؟ وکلا رابطے میں ہیں. وکلا کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا. تائمہ تاہین کے زمانے میں یہی سسٹم تھا, اور زمانے غیبت میں یہی کنٹینیو ہوا.
آپ نے کہا ولایت جو ہے نا اتھارٹی ہے, جس کا مطلب اتھارٹی ہے, تو یہ اتھارٹی, یہ ولایت اتھارٹی, یہ وہی جو آپ نے تقلید کے عنوان سے, یہ یا یہ رہبریت میں بھی ہے کہ رہبریت بھی جو ہے نا قبول, کیونکہ اس وقت اگر آئمہ علیہ السلام کی زندگی ہے تو وہ رہبر تو وہی ہیں, امام آئمہ علیہ السلام ہوں گے, تو یہ تو جو ہے نا ان کی تقلید کرنے کو کہہ رہے ہیں, تو یہ ولایت کیا کیسے آگے بڑھے گی؟
جی جی, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں کہ آئمہ علیہ السلام جب تک امت کے درمیان رہے تو تکوینی ولایت جو ہے وہ ایکسکلوسیولی امام معصوم کے لیے, ٹھیک, اس وہ ڈسینٹرلائز نہیں ہوتی. تشریعی ولایت کے بارے میں میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں. ایک تو یہ بتایا کہ اس میں پیغمبر اکرم بھی دوسروں کو شامل کرتے تھے, آتھرائز کرتے تھے, امیر المومنین بھی کرتے تھے, آئمہ تاہرین بھی کرتے تھے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ کس حد تک کرتے تھے, کن کاموں کے لیے کرتے تھے. تو حقیقت یہی ہے کہ صرف احکام دین کو پہنچانے کے لیے کرتے تھے.
صحیح,
ٹھیک ہے کہ بھائی آپ ان سے جا کے لے لو, ان سے جا کے کام لے لو, ان سے لے لو, یہ آتھرائز ہیں, یہ آئمہ تعین کے تربیت یافتہ لوگ تھے. اگر امام کسی کو بائی نیم مینشن نہ بھی کریں, پھر بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے امام سے قصب فیض کیا ہے, سالہ سال تک سیکھا ہے, وہ کسی علاقے میں ویسے چلے جاتا ہے,
صحیح,
تو وہ اختیار رکھتا ہے, وہ چاہے تو لوگوں کو دین بتا دے. ٹھیک ہے, آپ کو نماز آتی ہے, آپ اپنے بچوں کو نماز خود سکھا سکتے ہیں, اس کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے میں تو دین کیسے اگر سکھا سکتا ہوں, میں تو میرے پاس ایسی کوئی ولایت
نہیں ہے.
تو اس کے لیے ولایت نہیں چاہیے, صرف اس کام کے لیے کہ آپ دین کی تشریح کرنا چاہتے ہیں, تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, یا کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں دین کا پیغام, تو اس کے لیے کسی خاص ولایت کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ جانتے ہیں تو آپ پہنچا سکتے ہیں. تو آئمہ تعین کے زمانے میں جو سلسلہ تھا نا وہ اسی طرح کا تھا.
اچھا,
ٹھیک ہے, ہاں, البتہ جو وکالت کا ایک سلسلہ تھا وکلا کا, وہ وکلا آتھورائز تھے خمس وغیرہ کلیکٹ کرنے کے, اموال شرعیہ جمع کرنے کے, کہ وہ جمع کریں گے اور جمع کر کے امام کی خدمت پہ پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ آتھورائز تھے. یہ ہر آدمی کو آپ نہیں دے سکتے, یہ جو آتھورائز لوگ ہوں گے صرف ان کو دیں گے. باقی دین سیکھنے کے لیے جتنے بھی فقہا اس زمانے میں تھے, علماء تھے, آئمہ تعین کی تربیت یافتہ شاگرد تھے, ان سے لوگ دین لے لیا کرتے تھے. لیکن جو امت کی اجتماعی جو قیادت اور رہبریت ہے وہ امام معصوم کے پاس تھی.
صحیح,
وہ ڈسیزن میکنگ
امام کے پاس تھی,
ہاں, کوئی اور نہیں کرے گا. زمانۂ غیبت صغریٰ تک, کیونکہ غیبت صغریٰ میں بھی امام سے رابطہ تھا نا,
نائبین کے ذریعے رابطہ تھا. نائبین جاتے
تھے. اچھا, اب وہ جو خط ہے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا, توقیع شریف, جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ام الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا, یہ سوال امام زمانہ سے کیا گیا جس کا جواب امام نے دیا. توقیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال آیا, جواب دیا. اچھا, وہ سوال ہمارے پاس نہیں ہے اتفاق سے کہ سوال کیا تھا, لیکن جواب ہے. اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ امام سے یہی سوال کیا گیا
کہ ہم کیا کریں,
کہ ہم کیا کریں. اب دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں نا مسلسل کے پیغمبر کے زمانے میں یہ ہوا, امیر المومنین کے زمانے میں ہوا, آئمہ تاہرین کے زمانے میں یہ ہوا, تو اٹ واز کوائٹ کلیئر, ہر شیعہ کے لیے واضح تھا کہ دینی احکام کے لیے ان کو علماء سے رجوع کرنا ہے، فقہا سے رجوع کرنا ہے، اس میں ایسی کوئی کنفیوژن کی باتیں نہیں تھی کہ امام علیہ السلام سے سوال کیا جاتا،
صحیح،
یہ کوئی ایسا نیا ایشو تھا ہی نہیں کہ اس امام سے سوال کیا جاتا، 14 سال تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں رہے، کسی نے سوال کیا جا کر؟
سبحان اللہ،
یہ سوال کرنے کی بات ہی کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، سوال کیا کیوں گیا؟ یہ جو سوال کیا گیا ہے امام سے کہ کیا کریں، یہ سوال اصل میں اسی لیڈرشپ کا سوال ہے،
صحیح،
کیونکہ سمپلی حلال و حرام کے احکام حاصل کرنا یہ تو فقہا سے حاصل کرنے کی پریکٹس پہلے سے چلی آ رہی تھی اور وہی کنٹینیو ہو رہی تھی، اور خود آپ زمانۂ غیبت صغرا میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو نائبین ہیں، 4 نائبین خاص جن کو آپ کہتے ہیں نواب اربعہ، تو نائبین خاص اپنے حصے کا کام کر رہے تھے، یعنی امام سے رابطہ کا تھا، عوام سے رابطہ رہا، ٹھیک ہے، اچھا نائبین خاص جو تھے نا وہ بھی علماء تھے، وہ بھی علماء تھے، لیکن ان سے زیادہ بڑے پائے کے علماء اس زمانے میں موجود تھے،
صحیح،
نواب اربعہ سے زیادہ بڑے پائے کے علماء، اور لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، احکام حاصل کرنے کے لیے ان کے بجائے ان سے رجوع کرتے تھے،
اچھا، نوابین اربعہ سے زیادہ جی بڑے عالم، جی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں کچھ نام بھی لے لیتا ہوں، چلیں، اس میں کچھ محدثین ہیں، کچھ فقہا ہیں،
صحیح،
کچھ محدثین ہیں، کچھ فقہا ہیں،
فرق کیا دونوں میں؟
ٹھیک ہے، محدثین وہ ہے جو حدیث کو کمپائل کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کتابیں بنا رہے ہیں، شیخ کلینی،
یعقوب کلینی،
ٹھیک ہے، جنہوں نے اصول کافی ترتیب دی، یہ زمانۂ غیبت صغرا کے ہیں، اصول کافی زمانۂ غیبت صغرا میں
محدث ہیں،
ٹھیک ہے، اسی طرح ایک شیخ ہے برقی،
صحیح،
ٹھیک ہے، جن کی کتابیں ہیں، یہ دو محدث وہ ہیں زمانۂ غیبت صغرا کے ہیں، ہمارے محدث اپنے زمانے کے، ٹھیک، یہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، کیا انہوں نے،
اچھا، نوابین میں شامل نہیں،
اچھا، اسی طریقے سے دو مجتہد فقیہ زمانۂ غیبت صغرا میں، دو نام بتا رہا ہوں میں، نام اور بھی تھے لیکن دو اس وقت مجھے یاد ہے تو بتا رہا ہوں، ابن جنید اسکافی،
اچھا،
ابن جنید، ابن ابی عقیل عمانی،
اچھا،
یہ دو نام جو میں نے آپ کو بتایا، یہ دو فقہا ہیں اور یہ دونوں زمانۂ غیبت صغرا کے ہیں،
اچھا،
جن کی کتابیں ہیں، جن کے نظریات آج بھی ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں،
ان کا محدث کا بتایا، ابھی آپ فقہا کی بات،
جی فقہا کا بتا رہا ہوں میں،
اچھا،
محدث بھی موجود ہیں سائملٹینیسلی، فقہا بھی موجود ہیں سائملٹینیسلی، امام کے نائب خاص بھی موجود ہیں،
اچھا،
ٹھیک ہے، ان ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے،
اچھا، یہ جو نوابین تھے یہ خود فقہا نہیں تھے یا محدثین میں یا فقہا میں شامل نہیں ہوتے تھے؟
تھے لیکن اس پائے کے نہیں تھے،
معیار زیادہ ان کا بلند تھا،
علمی حوالے سے وہ زیادہ بڑے تھے، ان کو کیوں بنایا گیا؟ ان کو اس لیے بنایا گیا یہ زیادہ ریلائبل تھے،
اچھا،
یہ زیادہ ریلائبل تھے، یعنی ایک بہت بڑے اس زمانے کے ایک محدث بھی گزرے ہیں، وہ امام کے اصحاب میں بھی سے تھے، نام یاد آ کر بتا رہا ہوں میں ابھی ان کا نام، ان سے کسی نے کہا کہ تمہیں امام نے نائب کیوں نہیں بنایا، اس کو کیوں بنا دیا، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے، فقیہ تھے، ان سے پوچھا کہ تمہیں کیوں نہیں بنایا امام نے نائب، اس کو کیوں بنا دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، وہ شخص ہے کہ جس کو اگر آرے سے چیر بھی دیا جائے گا نا پھر بھی امام کا پتہ نہیں بتائے گا وہ،
اچھا، یعنی حلم والی بات، کہ علم کے ساتھ ان کے ساتھ حلم
نہیں، حلم نہیں، وہ اس اتنے اعتماد کے ہیں رازداری میں، اور کہ وہ مقام حاصل ہے جس کی وجہ سے ان کو امام نے بنایا،
صحیح صحیح،
کیونکہ اس وقت اہم چیز یہ بھی تھی نا، کیونکہ ان کا امام سے رابطہ تھا،
کہ امام
تو ظالم حکمرانوں کی نظر ہوتی تھی، تو ایسے شخص کو بنایا گیا جو کہ اس چیز کا یعنی تحمل کرنے والا ہوں، تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سوال امام سے کیا گیا امام زمانہ سے، کہ جو سوال ہمارے پاس نہیں ہے ایکچولی، جواب ہے اس کا، تو جواب سے پتہ چلتا ہے کہ سوال ہی یہ تھا کہ ہم کیا کریں، تو یہ کہ ایک فقیہ سے رجوع کریں، علماء سے رجوع کریں، یہ تو ایک کامن پریکٹس تھی، اس سے پوچھنے کی بات ہی کوئی نہیں تھی، تو وہ جو امام نے جواب دیا اس میں، جواب میں بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ حلال و حرام کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، کچھ لوگ اس کا ترجمہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ حلال و حرام کیا ہے، کام حلال امر حوادث الواقعہ، وہ جو حوادث واقعہ ہیں، حوادث واقعہ کا ترجمہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرس تمہارے سامنے آتے ہیں،
صحیح صحیح صحیح، मतलब जो रोजमर्रा के मुश्किलात हैं, रोजमर्रा के मसाइल हैं,
इज्तिमाई मामलात जो डे टू डे आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर तुम उससे रुजू करो। फर्जू फिया इला रुआत हदीस, ना इसमें हदीस से मुराद वो काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह या काल अबा अब्दुल्ला नहीं है, यानी वो जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने वाले हैं, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने वाले, जो हमारी पॉलिसी पे चलने वाले हैं, उनसे रुजू करो। और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ आ रही हैं, देखें एक तो सूरत ये होती है ना कि जितनी आपको दीन की मालूमात की ज़रूरत है वो एक पैकेज की सूरत में आपको दे दिया जाए, जैसे तौज़ुल मसाइल बनाकर दे दिया आपने आपको कि ये लें आप अमल करें। एक है डे टू डे इशूज सामने आ रहे हैं,
सही है,
जैसे आजकल के ज़माने में डे टू डे सामने आ रहे हैं, ये इसराइल की तरफ से ये हो गया, अमेरिका की तरफ से ये हो गया, फलां की तरफ से हो गया,
मुसलमानों की इज्तिमाई मुश्किलात है,
तो उसके अंदर तो अब तक तो अइमा तहरीर से रजू कर रहे थे क्योंकि उनसे रब्ता था। अब जब इमाम कह रहे हैं कि रब्ता मुनक़ता होने वाला है और ये आखिरी नायब है, इसके बाद कोई नायब नहीं आएगा, इसका मतलब एक डायरेक्ट इमाम से रब्ता अब नहीं रहेगा इस उम्मत का, ठीक, तो ऐसी सूरत में क्या करें? ये वो मामला है जिसको हम कहते हैं क़यादत की और रहबरियत। इसमें क्या करेंगे? इसमें उनसे रजू करेंगे,
क़यादत और रहबरियत के लिए उनसे रजू करेंगे।
अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ ये वाला शुरू हुआ, वरना अहकाम के लिए और रजू करना फुकहा से मुश्तहिदीन से ये तो कॉमन प्रैक्टिस थी।
अच्छा,
और उसके लिए किसी ख़ास विलायत की ज़रूरत भी नहीं है, जो मैं बयान कर रहा हूँ उससे पहले भी मैंने किया कि उसके लिए कोई, अगर आप जानते हैं दीन का इल्म आप किसी को बयान भी कर सकते हैं।
तो फिर ये विलायत जो है इमाम के इमामी ज़माना के जाने के फ़ौरन बाद विलायत फ़कीह का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, मतलब रहबरियत के उनवान से।
हाँ बिल्कुल, तो शुरू हो जाता है,
लेकिन ये फिर मतलब अमलन कहीं नज़र नहीं आता, नज़र फिर आता है इनकलाब इस्लामी में, ऐसा क्यों है?
नहीं, अमलन नज़र आने से मुराद आपकी अगर ये है कि हुकूमत कायम करना, तो हुकूमत कायम नहीं हुई, ठीक है, असल में देखें
विलायत फ़कीह के लिए हुकूमत ज़रूरी है।
नहीं, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो ज़रूरी है, असल में देखें इसको दो तरह से देखना चाहिए। नंबर वन तो ये है कि इसको एक तरीके से इस तरह देखा जाता है कि इस्लाम में जी पॉलिटिकल सिस्टम क्या है,
सही,
और हुकूमत किस तरह इस्टेब्लिश होती है, और हेड ऑफ़ द स्टेट किस तरह बनता है, रियासत किस तरह चलती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना,
सही सही।
तो एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक्चुअली डिज़ाइन किया जाता है उन हिदायत को सामने रख कर जो कुरान सुन्नत के अंदर मौजूद है,
सही,
ठीक है। तो वो सिस्टम जो है वो ज़माने के हिसाब से वैरी भी करता है, लेकिन उसकी रूह वो होती है जो कुरान सुन्नत वाली होती है। दुनिया में आप कहीं पे भी कोई सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो उसको अपने ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक करेंगे, ठीक है, उसके लिए हिदायत तो वही है जो पहले से आ गई है कुरान और हदीस में, लेकिन जो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है वो ज़माने के तकाज़ों को सामने रख कर डिज़ाइन किया जाता है। तो जो आप जिसको विलायत फ़कीह इस ज़माने में कह रहे हैं कि जो इमाम खुमैनी का एक दिया हुआ थ्योरी है, तो ये वो सिस्टम है जो इमाम खुमैनी ने इंट्रोड्यूस करवाया। लफ्ज़ विलायत फ़कीह इससे पहले दूसरे मुश्तहिद इस्तेमाल कर चुके हैं अगर आप सिर्फ किताबों की बात करें तो, लेकिन जो एज एन पॉलिटिकल थ्योरी इमाम खुमैनी ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसको अमली तौर पर करके दिखाया, ये सिस्टम आपको इससे पहले नज़र नहीं आएगा,
सही।
लेकिन विलायत फ़कीह का मतलब जो है वह है फ़कीह की अथॉरिटी, और जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो एक अथॉरिटी तो है मसअला गोही है, मरजियत जिसको आप कहते हैं, मसअला बताना है दीन के मामले में, एक कजावत है मसलन इख्तलाफी मामलात में फैसला करना,
फैसला करना
है। एक रहबरियत है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, ठीक है। अच्छा, ये लीडरशिप का रोल जो है वो तूल तारीख में हर दौर में शिया फुकहा अदा करते रहे हैं, उनको आप लफ्ज़ वली फ़कीह से याद करें या ना करें, पॉलिटिकल रोल,
सही है, उन्होंने पॉलिटिकल रोल प्ले किया है अपना,
ऑफ कोर्स किया।
अब उसको मतलब आप उस जमाने में मतलब वली फकीह का कॉन्सेप्ट ना दिया गया,
ये लफ्ज़ नहीं है, कोई और लफ्ज़ है। आपको मैं 10 मिसालें दे दूँ, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा खुद थे आले बवई की हुकूमत थी, शेख मुफीद थे, शियों के लीडर थे। जब शेख मुफीद का इंतकाल हुआ, शेख तूसी भी उनके शागिर्द थे, सैयद मुर्तज़ा भी उनके शागिर्द थे, ठीक है, लेकिन जो लीडरशिप थी वो सैयद मुर्तज़ा के पास गई, शेख तूसी के पास नहीं आई। जब सैयद मुर्तज़ा का इंतकाल हुआ, शेख तूसी के पास आ गई। तो देयर वॉज ए वन ज्यूरिस्ट के वो जो एक पॉलिटिकल रोल प्ले करता रहा है,
उस वक्त भी था कि एक के पास होती थी, मतलब फुकहा ज्यादा मौजूद हैं, उलमा ज्यादा
मौजूद हैं, लेकिन एक लीडर कहलाएगा,
एक लीडर कहलाएगा,
ठीक है, बाकी जो है वो अपने अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। इसी तरह ईरान में जब सफियों की हुकूमत कायम हुई, मुहक़्क़िक़ करकी को जबल आमिल से बुलाया गया और उसके उनके लिए एक डिक्री जारी हुई कि ये इमाम ज़माना के नुमाइंदे हैं, जो रिलीजियस मैटर में ये फैसला करेंगे वही होगा। तो एक पॉलिटिकल रोल उन्होंने प्ले किया ना।
ओनली
अब वो सफवी हुकुमरान को कहते, शाह तमासब को कहते कि तुम कुर्सी से उतर जाओ, मैं बैठूंगा। तो ही वाज नॉट इन दैट पोजीशन एट दैट टाइम
अच्छा आगे चलते हैं, विलायत फकीह इसके क्या मुहर्रिकात होंगे, क्या क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, या विलायत फकीह की क्या हुदूद व क़ुयूद क्या हो सकेंगे, हो सकती हैं, क्या होंगी, इसका तायुन कैसे होगा?
देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकल अथॉरिटी, तो वो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो इस्लाम ने एक हेड ऑफ द स्टेट को दिया है, ठीक है, तो वो सारी अथॉरिटी इसके पास होगी।
सही,
क्योंकि उससे कम होगी तो वो एग्जीक्यूट किस तरह करेगा अपनी ड्यूटीज को, ठीक है। यहाँ यह बात सुनने में जरा सा अजीब सी लगती है,
मुश्किल बात है ये।
हाँ, वो सुनने में मुश्किल सी बात लगती है, थोड़ी सी तशरीह करने में बात आसान हो जाती है कि क्या उसके पास वही अख्तियार है जो पैगंबर अकरम के पास था, क्या वही अख्तियार है जो अमीर अल-मोमिनीन के पास था, वही अख्तियार होना चाहिए ना। अगर वो अख्तियार नहीं होगा तो वो कैसे अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट करेगा? अच्छा, जब हम बात करते हैं ना वो इख्तियार जो अमीर अल-मोमिनीन के पास था, इससे मुराद विलायत तकवीनी नहीं है, पहले तो इसको माइनस कर दें आप।
सही है,
ठीक है, इससे मुराद जो है वो तशरी उमूर के मामलात हैं। फिर मज़ीद ये है कि उससे वो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुराद हैं जो एक्चुअली इस सीट का तकाजा है, ठीक है ना। अली अलैहिस्सलाम भी अगर किसी को, अगर मोहम्मद इब्न अबी बकर को मिस्र में हाकिम बना के भेज रहे हैं तो उनको ऑथोराइज़ करके भेज रहे हैं ना, कि मिसाल के तौर पर उनके पास कोई मुकदमा आएगा तो वो खुद ही फैसला करेंगे ना, ये अली अलैहिस्सलाम को वहाँ से ख़त भेजेंगे।
सही
तो हर चीज़ के लिए ऑथोराइज़ करके भेजेंगे ना, कि अली के अलैहिस्सलाम का वो नुमाइंदा बन के जा रहा है, ठीक है, वो इमाम नहीं है, मासूम नहीं है, और वो फैसला करेगा, गलती भी कर सकता है, इंसान ही तो है ना वो।
यही एग्जैक्टली मेरा सवाल अगला यही था कि भाई अगर अगर इमाम जो है ना वो किसी को सज़ा दे रहे हैं तो वो मतलब इल्मे लदुन्नी भी तो है ना उनके पास, वो गलती तो नहीं हो सकती उनसे कि किसी ने कज़ावत में गलती
नहीं, लेकिन इमाम कभी भी इल्मे लदुन्नी से फैसला नहीं करते, ये बता दूँ आपको मैं। ये मामला जो है इमाम इल्मे लदुन्नी से नहीं जाय करते, ये जो मामलात होते हैं रोजमर्रा के मामलात, उसमें गो के उनको इल्म
इमामत के सबूत पे आएंगे,
ऑफ कोर्स
अगर शवाहिद सबूत पे
इल्म इमामत की मदद से, तो उनको पता है, मैं आपको एक मिसाल दे दूं अभी एक मिनट में, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास
के वो जाएंगे,
इब्न अब्दुल मुत्तलिब रिश्तेदार भी हैं,
जाएंगे
वो, उनको अमीर मोमिनीन ने यमन का हकीम बनाया, अमीर मोमिनीन भी एतमाद कर किया उन्होंने, यमन का हकीम बनाया, और उसी शख्स के इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लश्कर का सिपा सालार बनाया उबैदुल्लाह इब्न अब्बास को, ठीक है, 5 लाख में जाके बिक गया वो, सही है। अब आप कहेंगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इंतखाब सही नहीं था क्या? तो वो जाहिर को देखेंगे ना, एक शख्स है जिस पर अली अलैहिस्सलाम भी एतमाद कर रहे हैं, उसको एक जगह का हाकिम बना के भेज रहे हैं, उसके 2 बच्चों को शाम के दहशत गर्दों ने कत्ल भी कर दिया है, उसके अंदर ज़्यादा इंतकाम होगा दुश्मन से के हवाले से, इंतकाम का जज्बा, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तो बिल्कुल सही आदमी को इंतखाब करके भेजा। अब वो चमक में चला गया उधर तो क्या कहेंगे आप इसको?
पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी कि वो आवाम का अख्तियार नहीं है कि अगर किसी ने जो है ना चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वो उसकी उंगलियां काट दें, तो अगर मिसाल के तौर पर शवाहिद सबूत साबित हो रहे हैं कि इस शख्स ने जो है ना वो चोरी कर दी, हालांकि वो असलन चोर नहीं है, इमाम जानते हैं चोर नहीं है, तो हम उसकी उंगलियाँ काट देंगे, और शवाहिद सबूत जा रहे हैं कि भाई तो काट देंगे,
जी काट देंगे, इमाम भी होंगे पैगंबर भी होंगे। अवला तो देखें, इमाम अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत सारी टेक्निक है, अमीर अल-मोमिनीन के जो फैसला जाते हैं उनको देख के अंदाज़ा होता है कि वो जो हैं वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन मौजज़े से फैसला नहीं करेंगे वो, चंद वाक़ियात मौजज़ात के मशहूर हैं वो अलग है, लेकिन वो जो मुकदमा जब अली अलैहिस्सलाम के सामने आते थे तो मौजज़े थोड़ी फैसला करते थे, तो वो ज़ाहरी शवाहिद के मुताबिक फैसला करते थे या सरकमस्टेंशियल एविडेंस से फैसला करते थे, ठीक है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस की भी एक बहस है उसमें, तो वो उसी के मुताबिक करेंगे, और अगर किसी का जुर्म साबित नहीं होगा, अपने इल्म इमाम में से जानते हैं कि ये मुजरिम है, छोड़ देंगे उसको।
सही सर, अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है, दिल नहीं चाह रहा लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी की, यकीनन मेरी तरह आपने भी बहुत सारी बातों से जो है ना इस्तेफादा हासिल किया है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, इंशाल्लाह इस विलायत फ़कीह के उनवान को जारी रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आता। तरीक़ेकार क्या होगा इसके इंतखाब का, वली फ़कीह के?
वली फ़कीह का इंतखाब नहीं होता, बल्कि वली फ़कीह की शनाख्त होती है।
सही है,
ठीक है। जैसे नबी का इंतखाब नहीं होता, इमाम का इंतखाब नहीं होता, बल्कि उसकी शनाख्त होती है, पहचानना होता है कि असल में इमाम कौन है। तो वली फ़कीह का भी इंतखाब नहीं होता, वली फ़कीह की भी शनाख्त होती है। इंतखाब जो है वो टेक्निकली मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि वही तो उस फोरम का इंतखाब भी करता है जो उसका इंतखाब करता है।
अगर कहीं पर फ़कीह मौजूद ना हो, चूँकि बाप भी वली है, शोहर भी वली है, क्या इसको भी वही अख्तियारात हासिल हो जाएंगे जो फ़कीह को हैं और जो इमाम अलैहिस्सलाम को हैं?
ये बात की नहीं जाती है ऐसे अवामी सतह पर, लेकिन आप जाके देखें किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी होगी कि जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं होगी, बाप अपनी औलाद पर हज जारी कर सकता है।
अच्छा
जी, ये बात करना भी खतरनाक है। इसके बारे में फका की आ रहा है, एक लंबी बहस है, लेकिन बाप जो है वो औलाद पर हज जारी कर सकता है, ये इसकी एक बहस है हमारी फिक्की किताबों के अंदर। एक बात और है जो 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 हमने नहीं की है कि कजावत की बहस, ठीक है, इख्तलाफी मामलात में फकीर से फैसला करवाना, ये हमारे कसरत के साथ हदीसें हैं इस बारे में, ठीक है। एक मशहूर हदीस वो है जिसको मकबूल है उमर इब्न हंजला कहते हैं, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स ने आकर कहा कि दो शिया हैं, उनके दरमियान आपस में इख्तलाफ हो गया है कर्ज के मामले में या किसी और मामले में, विरासत के मामले में, और वो जाते हैं और ज़ालिम हुक्मरान के बनाए हुए काजी के पास जाके फैसला करवाते हैं, तो क्या उनका अपना हक ज़ालिम हुक्मरान के बनाए हुए काजी के ज़रिए हासिल करना जायज़ है? इमाम ने फरमाया हराम।
अच्छा,
अपना हक के साबित भी अगर लेता है तो हराम है,
यानी ज़ालिम हुक्मरान के पास नहीं जा सकते?
नहीं जा सकते।